الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تو آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وربطنا علی قلوبہم، کہ ہمارا ان کے دلوں کے ساتھ رابطہ تھا، اصحاب کہف کے ساتھ مراد ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا دلوں سے رابطہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے رابطے کے لیے وہ جو دل ہے اس دل کا کامل ہونا ضروری ہے. جس چیز سے رابطہ ہوتا ہے اگر دل کامل ہوگا تو رابطہ کامل ہوگا، اگر دل ناقص ہوگا تو رابطہ ناقص ہوگا. جیسے کمپنی کے موبائل کمپنی کے جو سگنل ہے وہ ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے موبائل میں کوئی کمی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ رابطے میں کمی ہوگی. اور اگر ہمارے موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک درست کام کر رہا ہے، تو رابطہ بھی صحیح ہوگا. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر تین حروف حرف تنبیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، الا، اما اور ہا. حضرت نے کیا فرمایا؟ الا اما ہا، ہنس کر فرمایا یا ما ہا مت سمجھنا، الا اما اور ہا. یہاں پر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد نبوت میں آپ نے فرمایا الا، یعنی تنبیہ ہے، غور سے سنو. میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ طویل عمر، صحت اور عافیت، خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے. فرمایا حضرت نے اللہ کا ترجمہ اس طرح کیا، فرمایا عاشقانہ انداز میں اللہ کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ اپنے کان سے غفلت کی روئی کو نکالو اور غور سے سنو. الا یعنی ہوشیار، کہتے ہیں نا خبردار. تو اس کسی کلام کے پہلے الا کا داخل کرنا، یہ اس بات پر اگلے کو مخاطب کو ہوشیار کرنا ہے، تنبہ کرنا ہے. کیا مطلب؟ تاکہ وہ بات کو غور سے سنیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، میرے مرشد فرماتے کہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ اس کا ترجمہ کیا، اس کو صلاحت بھی پڑھتے ہیں، ای تنورت، اگر وہ نورانی ہو گیا تو صلحل او صلحل جسد کلو، تو کیا ہوگا کہ پورا جسم، پورا جسد اور پورا جسم وہ نورانی ہو جائے گا. وہ لوتھڑا اگر نورانی ہو گیا تو اس کے نتیجے میں پورا جسم نورانی ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر اس لوتھڑے میں فساد آ گیا, خرابی پیدا ہوگی, تو فسد الجسد کلو, نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا جسم, اس پورے جسم کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی. ایک لوتھڑے کے خراب ہونے کی وجہ سے پورا جسم خراب ہو جائے گا, اور اگر وہ لوتھڑا, وہ جسم کا حصہ اگر وہ نورانی ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا جسم نورانی ہو جائے گا اور نورانی اعمال صادر ہوں گے. اور اگر وہ لوتھڑا اور وہ ٹکڑا اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی, تو اس خرابی کا اثر پورے جسم پر ہوگا. پھر آپ نے دوبارہ الا فرمایا, یعنی دوبارہ تنبیہ کی, گویا کہ یہ علامت ہے کہ یہ مضمون محتم الشان, عظیم الشان مضمون ہے. اس لیے دوبارہ تنبیہ کرنے کا, آپ نے دوبارہ تنبیہ فرمائی. ایک دفعہ الا پہلے فرمایا, پھر دوبارہ فرمایا الا وہی القلب, اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے, وہ قلب ہے. ایک بات, عربی زبان میں قلب دل کو بولتے ہیں موٹے قاف سے, اور اگر اس کو پتلے والے قاف سے پڑھا تو یہ بنا قلب, جس کے معنی کتے کے ہیں. اسے اندازہ کر لیجئے کہ اس فرق کو سیکھنا ضروری ہے. قلبن کے معنی دل, قلبن کے معنی کتا. اس فرق کو کتنا سیکھنا ضروری ہے, اس لیے قرآن پاک کی درستگی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو درست پڑھیں. قرآن پاک کا سیکھنا یہ واجب ہے, اور اگر کوئی غلطی ہوئی, اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن پاک غلط ہوا, ہماری نماز غلط ہوگی. اس لیے اپنی نمازیں ان کو درست کرنے کے لیے, اور اگر مؤذن کا قرآن پاک درست نہیں ہے تو اس کی اذان بھی ٹھیک نہیں ہوگی, امام کا درست نہیں ہے تو دیکھیے سب کی نماز کا کیا حشر کرے گا وہ. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو درست کرنے کا اہتمام کرو. قاری سے یاری لگاؤ, قاری سے یاری لگاؤ, اور اپنے دل پر ضرب کاری لگاؤ. قاری کے ذریعے سے دل پر ضرب کاری لگاؤ, یعنی اپنے دل کو توجہ ڈالو, دل کو مشغول کرو اس عبادت میں کہ اپنے قرآن مجید کو درست کرنا ہے. اس کا درست کرنا ضروری ہے. غلط قرآن پاک پڑھیں گے تو گناہ, اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر نماز میں غلطی ہوگی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. اگر اس غلطی کو درست نہ کیا, اس لیے ضرورت ہے. بلکہ بعض غلطیاں تو اتنی خطرناک ہے کہ اس سے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. نا شاعر کیا کہتا ہے, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا, محرم کے نیچے ایک نقطہ لگا, وہ کیا نقطہ تھا؟ وہ نقطہ یہ تھا کہ پردہ نہیں کیا. ایک پوائنٹ ہے نا جی, ایک نقطہ ہے کہ پردہ نہیں کیا, اب وہ محرم مجرم بن گیا. اسے پردہ کرنا چاہیے, نامحرموں سے پردہ کریں. میرے پیارے دوستو, اسی سے اندازہ کیجئے قلب پر یہ بات یاد آ گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جسم میں لوتھڑا ہے, اگر وہ نورانی ہو گیا تو نتیجہ ہوگا کہ پورا جسم نورانی ہو جائے گا, اور اگر اس دل میں کوئی خرابی آ گئی غیر اللہ. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے, تو بات یہ ہے کہ اگر داڑھی دل میں ہوگی تو چہرے پر بھی ہوگی. پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نظر پاک ہونی چاہیے, نظر میں سب ماں بہن ایک ہیں, کپڑے کی بھی کیا ضرورت ہے پہننے کی. ضرور جو یہ کہتا ہے کہ داڑھی دل میں ہونی چاہیے تو بے شک فقیر اس کا یوں جواب دیا کرتا ہے کہ بے شک داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی پھل کی اور کسی کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں تو زمین میں ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل تو باہر نکلتا ہے کہ نہیں. تو بے شک داڑھی کی جڑ تو دل میں ہوگی اور اس کا پھل چہرے کے اوپر ہوگا. میرے مرشد کا درد بھرا شعر ہے, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا, کیسے پتا چلے گا. جس کے چہرے پہ نہ ہو آ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. یہ بے شک داڑھی تو دل میں ہوگی, جڑ تو دل میں ہوگی, لیکن پھل تو باہر نکلے گا, یہ پھل بھی نظر آنا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ دل نورانی ہوا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا جسم نورانی ہو جائے گا, اور اگر اس دل میں کوئی فساد آیا نتیجہ کیا ہوگا, پورے جسم میں فساد. دیکھیے دل میں محبت ہوتی ہے تو انسان محبت کا برتاؤ کرتا ہے, دل میں رحمت ہوتی ہے تو رحمت کا برتاؤ کرتا ہے. اور ادھر آ جاؤ. اور دل میں شفقت ہوتی ہے تو شفقت کا برتاؤ کرتا ہے, اور اگر دل میں غصہ ہو تو وہ پیار سے بات کرے گا کیا؟ جس کے دل میں غصہ ہو پیار سے بات کرے گا, غصہ کرے گا. لہذا کسی سے شفقت اور محبت اور رحمت کا برتاؤ کرنا یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں بھی ہے. اگر دل میں غصہ نفرت تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں نفرت ہوگی چہرے پر اس کا اثر آئے گا, دل میں طنز ہوگا چہرے پہ اس کا اثر آئے گا, دل میں غصہ ہوگا چہرے پر اس کا اثر ہوگا. دل میں داڑھی کی محبت ہوگی, دل میں داڑھی ہوگی چہرے پہ ضرور نظر آئے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نور ہوگا تو چہرے پر ضرور نور آئے گا. اگر داڑھی کا نور دل میں موجود ہے تو چہرے پہ ضرور نظر آئے گا. اب رہی بات کہ ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے کہ جس میں نور ہو, اب اس درد بھرے دل کی اور نور والے دل کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں نور کیسے آ جائے, اب اس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کام کریں, جہاں دل بنائے جاتے ہیں اور جو دل کے ڈاکٹر ہیں روحانی ڈاکٹر, ان دل والوں سے رابطہ کریں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اہل دل. اہل دل کی کیا نشانی ہے؟ کہ پتا چلے کہ یہ اہل دل ہے اور یہ دل کا ڈاکٹر ہے. اہل دل کی نشانی یہ ہے, میرے مرشد میرے شیخ کا یہ شعر ہے حضرت کی معارف مثنوی جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی ہے, اس کی شرح ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مثنوی پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے گی، یہ اللہ تعالی کے عشق کی آگ لگانے والی کتاب ہے. جو مثنوی پڑھے گا اس کے دل میں اللہ کے عشق کی آگ پیدا ہو جائے گی، لیکن چونکہ وہ مثنوی فارسی میں ہے اس فارسی کو پڑھنا مشکل. لہذا میرے مرشد کو اللہ تعالی جزائے خیر دے، اس کی شرح لکھی اردو کے اندر، اس کا نام ہے معارف مثنوی، اس کتاب کو لے لے، اس کو پڑھا کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ اور جستجو طلب پیدا ہو جائے گی، اور پھر محبت سے برتاؤ اور محبت سے کام اور محبت سے عمل کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کمل محبت سے کیا جائے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. یہ مثنوی کی شرح معارف مثنوی کتب خانوں سے مل جاتی ہے، وہ لے لے، اس کو پڑھا کرے، یہ اللہ تعالی کے عشق کی آگ لگانے والی کتاب ہے، اس کے پڑھنے کا معمول بنائے، اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں کہ یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے، اس سے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ پیدا ہوتی ہے. مثنوی یوں بس ضرورت ہے، تو اس میں حضرت والا نے یہ شعر لکھا ہے. اور جب یہ معرفت مثنوی حضرت مولانا سید یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اولیاء اللہ علماء میں سے، جب حضرت نے اپنی مثنوی ان کو پیش کی، تو مولانا نے جب کتاب کھولی تو فرمایا، حضرت کا یہ شعر دیکھا کہ اہل دل کس کو بولتے ہیں، کیونکہ میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو دل تو جانور کے سینے میں بھی ہوتا ہے اور دل کافر کے سینے میں بھی ہوتا ہے اور دل مکھی کے سینے میں بھی ہوتا ہے، لیکن بکرے کو گائے کو کوئی اہل دل بولتا ہے؟ مکھی کو بولتے ہیں؟ کافر کو اہل دل بولتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ مسلمان جو اپنے قلب و جان کو اللہ پر فدا کرتا ہے اس شخص کو اہل دل کہتے ہیں. تاکہ دل سب کے سینے میں. اس طرح حضرت کا شعر سنیے، فارسی میں شعر ہے، کیا فرمایا کہ اہل دل آنکس کے حق را دل دہت. اہل دل کون شخص ہے؟ اہل دل وہ شخص ہے کہ حق کو یعنی اللہ کو اپنا دل دیتا ہے. اہل دل آنکس کے حق را دل دہت، یہ جو اپنا دل اللہ کو دیتا ہے، اور دل دہت اورا دل اسی کو دیتا ہے کہ دل رامی دہت جس نے اس کو دل دیا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل دل. کون شخص اہل دل؟ کہ جو اللہ کو اپنا دل دے، یعنی دل کو خالق دل کو دے دے. دل کس کو دے؟ خالق دل کو. یہ اہل دل ہے، یہ اہل دل کی علامت ہے. اہل دل کی علامت ہے کہ اپنا دل کس کو دیتے؟ خالق دل کو. یعنی کہ دل کو سبحان اللہ کیا فدا کاری ہے کہ جس نے ان کو دل دیا اپنا دل اسی کو دے دیا، اور پھر یہ شعر پڑھ لیا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نماز باہر پڑھ لیجئے گا، اگر نماز پڑھنی ہے آپ کو باہر پڑھ لیں، جہاں بیان ہو نا وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے آپ باہر پڑھ لیں. اور جگہ بناؤ ادھر. ارے میاں تو اپنی جگہ بیٹھا ہے، جگہ بنا نا، سمجھ نہیں رہے بات کو. میرے مرشد کا شعر کیا ہے؟ اہل دل آکس کے حقرا دل دہت، دل دہت اورا کے دل رامی دہت. اہل دل کس شخص کو بولتے ہیں؟ اہل دل اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اللہ کو اپنا دل دیتا ہے، اور دل اسی کو دیتا ہے کہ جس نے ان کو دل دے دیا. اور آگے ادھر ہو جائے، اور ادھر ہو جائے، شابش. اہل دل آکس کے حقرا دل دہت، دل دہت اورا کہ دل را می دہت. جب ماں یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی مثنوی کھولی اور یہ شعر پڑھا تو فوراً فرمایا، لا فرقا بینک و بین مولانا روم، آپ کے اور مولانا روم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ایسا عالی مضمون کہ حضرت ماں یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ لا فرق بینک و بین مولانا روم، آپ میں اور مولانا رومی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور فرمایا کہ موصوف کی مثنوی پڑھ کر مجھ کو ان سے اتنی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور حضرت کی یہ کتاب حضرت کے سرحانے رکھی ہوتی تھی، اس کو پڑھتے تھے. اس لیے مثنوی معروم کی شرح معرف مثنوی میرے مرشد کی لکھی ہوئی، اس کو حاصل کر لیں اور اس کو مطالعہ کریں، دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگانے والا کہ دل بن جائے. اور دل بننا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ارشاد ہے کہ جس کا دل بن گیا اس کا پورا جسم بن جائے گا، جس کے دل میں نور آ گیا اس کا پورا جسم نورانی ہو جائے گا، یعنی جسم کے ہر حصے سے نورانی اعمال صادر ہوں گے. تشریف رکھیے، آپ بھی آگے تشریف رو، آگے بیٹھو، کہاں جا رہے ہو یار؟ یہ ہے دل کی خصوصیت. تو ضرورت تھی کہ دل کو بنوائے، تو جس طرح سے دل کی ظاہری ساخت کو بنوانے کے لیے دل کے ڈاکٹر ہیں، اسی طرح سے جسم کی دل کی جو بیرونی ساخت کہ جس کے دل میں نور حاصل ہو جائے، اس کے لیے دل کے روحانی ڈاکٹر ہیں، انہی کو اللہ والے، انہی کو اہل دل کہا جاتا ہے، کہ جن کی صحبتوں سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر نورانی اعمال کا شوق، آخرت کی طرف رغبت، دنیا کی محبت کے میں کمی اور اللہ تعالی سے تعلق خاص پیدا ہوتا ہے. تعلق عام تو ہے لیکن وہ تعلق عام کافی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تعلق عام ایسا ہے کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھنے کے تو آ گئے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے کوئی حسین لڑکا کوئی عورت ہمیں نظر آئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم بدنظری کرنے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی سے ابھی ہمیں تعلق خاص نہیں ہے، اس وجہ سے نظر نہیں بچاتے. اور جب خاص تعلق خاص پیدا ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ سے بچنے، نظر بچانے کی تکلیف اٹھا لیں گے لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے. میرے مرشد، میرے شیخ بزرگ، ایک بزرگ کی بات یہ سنایا کرتے ہیں، بی بی کے اس کے بریدی و باقی پیوستی، بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی. آ ارے ظالم، جس وقت تو بد نظری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ذرا اس بات کو تو سوچ کہ کس سے تو رشتہ توڑ رہا ہے اور کس سے تو رشتہ جوڑ رہا ہے. بی بی اس کی بریدی و باقی پیوستی، کس سے تعلق توڑ رہا ہے اور کس سے تعلق جوڑ رہا ہے تو. بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی، آ اس شیطان اور نفس کے چکر میں آ کر ان کے کہنے پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. بقول دشمن، واہ کیا درد بھرا شعر ہے، بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی. دشمن کے کہنے کے اوپر، اس کی باتوں میں آ کر، آ تو اپنے دوست سے یعنی اللہ سے تعلق توڑتا ہے. اس لیے تعلق خاص کی ضرورت ہے. تعلق عام کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، تو کبھی کبھی تبلیغ میں سہ روزہ لگا لیا، کبھی حج کو چلے گئے، اجتماع آیا وہاں چلے گئے، کسی اللہ والے کے پاس کبھی کبھی چلے گئے. یہ تعلق عام تعلق کہلاتا ہے. اور تعلق خاص کیا ہے؟ خلوت ہو، جلوت ہو، زمین ہو، فضا ہو، دن ہو، رات ہو، کوئی وقت ہو، اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی فکر ہر وقت دامنگیر رہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. یعنی جو اللہ والوں کی صحبت اور اہل دل کی صحبت جس نے نہ پائی، جو اللہ والوں کے ساتھ نہ رہا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غم تو ہوگا، اس غم کو سمجھے گا اس غم سے اللہ ملے، لیکن وہ غم اسے اللہ سے دور کر دے گا، فانی دنیا کے غم میں پڑے گا وہ ظالم، ان حسینوں کے غم میں اپنی زندگی گزارے گا. اور دل دنیا کی غلاظت اور گندگیوں کا مرکز بنا ہوگا اس کا دل، لہذا اس کا غم غم نہیں ہوگا، اس کا دل دل نہیں ہوگا. یہاں تک کہ وہ عبادت بھی کرے گا تو اس کا دل کہیں اور ہوگا. کیوں؟ کہ جی میں عبادت کروں لوگ مجھ کو نیک سمجھے، مال خرچ کرے گا تو جی پتہ چلے بڑے مالدار ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. تقریر کرے گا تو جی پتہ چلے ہم کیسے بڑے عالم ہیں. الغرض اپنی عبادت کو بھی وہ ظالم صرف دل نہ بننے کی وجہ سے اپنی عبادت سے بھی دنیا کو حاصل کرنا چاہے گا کہ ہم عالم بن جائیں گے، ہم عالم بن جائیں گے بہت بڑا مدرسہ بنائیں گے، مازے پڑھیں گے لوگ ہمارے معتقد ہوں گے، خوب چندہ ملے گا، عبادت کریں گے لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے اور ہمیں مرغیاں کھلائیں گے اور کھڑا گوشہ بھی کھلائیں گے. یہ عبادت سے ظالم نے اپنی نیت، حج کر کے واپس آئیں گے لوگ ہماری دعوتیں کریں گے، پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے. ایک صاحب نے پوچھا ہمارا حاجی آ رہا ہے کیا کروں، پھولوں کے ہار پہنائے؟ ہار پہنا سکتے اسے؟ میں نے پوچھا جیت کا وقت ہے یا ہار کا وقت ہے؟ جی جو آ رہا ہے یہ جیت کا وقت ہے یا ہار کا وقت ہے؟ ہنسنے لگے، سمجھ گئے اشارہ کافی ہے نا، عقل مند را اشارہ کافی ہے، جس کو اللہ کی فکر ہے اس کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کس بات سے اللہ خوش ہوگا وہ کام کروں گا، اور جس بات سے اللہ ناراض ہوگا وہ کام نہیں کروں گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں اہل صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. یہ ظالم کا دل نماز میں بھی کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں تو آئے لیکن اب دل میں خیال پکا رہے ہیں، ابھی یہاں سے جاؤں گا اس سے اتنے پیسے لوں گا. میرے مرشد نے سنایا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنائی کہ ایک عورت جو تھی وہ صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی. کسی نے اس سے پوچھا بھائی نمازیں تو پانچ فرض ہیں تو صرف مغرب کی کیوں نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ میری تین سبزی کی دکانیں ہیں، مغرب کی نماز میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ میری تین دکانیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارا بھی یہی حال ہے نا، جہاں نماز پڑھی ارے اس سے پیسے لینے، اس کو پیسے دینے، فلاں اس نے تو آج وعدہ کیا تھا چیک دینے کا، ہماری ماماد کا یہ عالم ہے، اور اس نے فلاں ساری باتیں میں نماز میں آتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی، بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے علماء نے، کہ ایک شخص اس نے اپنے گھر میں کہیں پیسے دفن کیے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے پیسے جو ہے وہ اپنے گھر میں یا کہیں کسی جگہ دفن کرتے تھے، بابا یہاں نماز نہ پڑھنا، اے بابا یہاں نماز نہ پڑھنا، جا بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھتے، یا تو بیٹھ جائے یا باہر پڑھ لے. تو پہلے زمانے میں خزانے زمینوں میں دفن ہوتے تھے، حساب رکھتے تھے کہ فلاں درخت ہے اس سے پانچ قدم سیدھے طرف، پھر پانچ قدم شمال کی طرف، پھر پانچ قدم جنوب کی طرف، پھر وہاں نشانی لگا دی. اس طرح خزانہ دفن ہوتا تھا کہ 100 قدم ادھر چلے، 100 قدم ادھر چلے، اور وہ جگہ. اس نے خزانہ اپنے کہیں کچھ مال تھا اپنے گھر میں دفن کیا، اب تلاش کیا مل نہیں رہا، بڑا پریشان، یاد بھی نہیں آ رہا کہاں دفن کیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں نے خزانہ دفن کیا تھا، میں بھول گیا. فرمایا بھائی یہ کون سی بات ہے، مولوی کا یہ کام تو نہیں ہے بتانا، ہم سے فقہ کے مسائل پوچھو، اللہ کی شریعت پوچھو، دین پوچھو، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے بتانا. رونے لگا. اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں. تو فرمایا اچھا چلو ایک کام کرو، آج رات تم ساری رات نفلیں پڑھنا. اس نے کہا اچھا میرا خزانہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی اگر اللہ نے چاہا. اس لیے جب اپنا کوئی وعدہ بھی کرے، کوئی بات کلام بھی کہے، تو انشاءاللہ کے استعمال کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سنت طریقہ ہے کہ کوئی کام کروں گا تو کیا کہے، انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے چاہا کہ جی میں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گا. ایک میرے مرشد نے سنایا کہ ایک آدمی گھوڑا خریدنے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کا ایک دوست ملا، پوچھا کہاں جا رہے، اس نے کہا گھوڑا لینے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی انشاءاللہ تو کہو. انشاءاللہ کیا کہوں، پیسے جیب میں رکھے، میری جس میں جان ہے، گھوڑے کی منڈی لگی ہوئی ہے، گھوڑے کھڑے ہیں، گھوڑا خریدوں گا، پیسے دوں گا، گھوڑا لے آؤں گا. اب اگلا کیا بولے، خاموش. وہ گھوڑا گیا منڈی میں، گیا گھوڑا پسند کیا اور چلا کر دیکھا، معاملہ طے ہوا، بات ہو گئی. انہوں نے کہا لاؤ پیسے دو، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے غائب. اب بڑا سٹ پٹایا، گھوڑے والے سے کہا، مالک سے، بھائی یہ ہو گیا. اچھا بھائی اب ہم کیا کر سکتے. اب منہ لٹکائے واپس آ رہا تھا تو وہی دوست مل گیا. اس نے کہا گھوڑا نہیں لیا. اس نے کہا بات یہ کہ انشاءاللہ میں مارکیٹ گیا، انشاءاللہ میں نے گھوڑا دیکھا، اور انشاءاللہ گھوڑا مجھے بہت پسند آیا، اور انشاءاللہ گھوڑے کے دام بھی ہو گئے، اور انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ پیسے غائب. وقت نہیں ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تم ساری رات نفلے پڑھو، اللہ نے چاہ مل جائے گا. اس نے کہا جی بہت اچھا. گھر میں آیا، اس نے نیت کی اب میں ساری رات نفلے پڑھوں گا، اور کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. ابھی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کو یاد آ گیا کہ میں نے پیسے کہاں رکھے تھے، خزانہ کہاں دفن کیا تھا. فوراً جلدی سے نماز مکمل کی، اب تو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. جیسے ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل کی جو گھنٹی جب بجتی ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ یا تو نماز ہی توڑ دیتے ہیں. یقین جانے ایسا منظر میں نے خود دیکھا. ایک مرتبہ میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ابھی تھوڑی سی نماز پڑھی تھی، اس کے موبائل بجا. یقین جانے اس نے موبائل نکال کر یوں دیکھا اور کان سے لگا کر مسجد سے باہر چلا گیا. کیسا عالم ہے جی. یا اگر موبائل نماز نہیں توڑی، اب جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تو پتہ نہیں کس کا فون ہے، تب پھر بھی جلدی سے ہاتھ ڈال کے دیکھتے. اس نے نماز جلدی سے مکمل کی اور خدا اور خزانہ اس کو مل گیا، بڑا خوش ہوا، مست سو گیا. امام صاحب کے پاس گیا، بتایا کہ حضرت سبحان اللہ آپ کی ترکیب کی برکت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جنہوں نے ترکیب بتائی تھی کہ ساری رات نفلیں پڑھنا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی ترکیب دیکھیے کہ میرا جو جگہ بھول گیا تھا وہ مل گئی. امام صاحب نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس حضرت کرنا کیا تھا، میں سو گیا خزانہ دبا کر. فرمایا آ تو تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. فرمایا بات یہ ہے کہ شیطان یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ تو ساری رات عبادت کرے، شیطان نے تجھ سے بھلا دیا تھا، اور وہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ تو ساری رات عبادت کرے، اس لیے اس نے جلدی سے تجھے یاد کرا دیا. تجھے یہ چاہیے تھا اس شکریہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہتا. میرے پیارے دوستو، یہ جو دل ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے. اللہ والوں کی یہ صحبت میں، یہ دل میں وہ تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ، اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس دل میں وہ نور اور تعلق آ جاتا ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک بلکہ ہر سانس وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی فکر کرتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. اس کو غم تو ہوگا لیکن آہ فانی دنیا کا غم ہوگا. اب دیکھیں نا، اللہ والوں کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ والوں کی موت کا غم وقت آتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کا میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا، عزرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ. قاعدہ یہ کہ نبیوں کی روح ان کی اجازت کے بغیر قبض نہیں کی جاتی. عزرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے آپ کی روح قبض کا، آپ سے اجازت لینی ہے. یہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست. فرمایا کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دیا اللہ سے کہ آپ کے خلیل تو یہ بولتے ہیں. فرمایا جا کر کہہ دو کہ دوست سے ملاقات کا یہ ذریعہ ہے. سبحان اللہ، دوست کی دوست سے ملاقات کا یہ ذریعہ ہے. بس خوشی سے چلو لبیک. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو انبیاء علیہ السلام کی تو روح قبض نہیں کی جاتی ان کی اجازت کے بغیر، لیکن عزرائیل علیہ السلام آپ کے حجرے میں بھی داخل نہیں ہوئے، اجازت طلب کی. اور جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آئے ساتھ میں. تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بھائی عزرائیل کھڑے ہیں اور داخلے کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے، داخلے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا، آپ نے اجازت دے دی. عزرائیل علیہ السلام آئے، مدعا پیش کیا کہ یہ اس لیے حاضر ہوئے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آپ کو آئے. تو میرے مرشد فرماتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ضعف تھا، کمزوری تھی، آپ نے ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھا، مستشیرانہ نگاہ سے، یعنی اسے نا مشورہ لیتے ہیں ایسے. ذرا الیہ استشارن، مستشیرانہ یعنی مشورے کی نگاہ سے دیکھا. کیا مشورہ ہے؟ تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ قد اشتاق، اب کی ملاقات کا مشتاق ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألوک شوقا الى لقائقا. یہ دعا سکھائی اس لیے کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہم انی اسألوک شوقا الى لقائقا، کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس تڑپ کا، آپ کی ملاقات کی تڑپ کا، شوق.
اور تڑپ،
تب روح قبض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. ایک یہ ہے، یہ اللہ والے موت کا وقت آ رہا ہے خوشی خوشی جا رہے ہیں. ایک ہمارا حال ہے کہ موت کا نام آتا ہی بس بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے، آپ لوگ موت کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں جیسے کسی محبوب کا اور لذیذ چیز کا تذکرہ، کہ جی کھیر، چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، چھو زبردست، آئس کریم، محبوب چیز کا تذکرہ، اور ہمیں تو موت کے نام سے ہی وحشت داری ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات فرمائی. فرمائے کہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی ویر آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. جو شہر میں رہتا ہے وہ یہاں سوراب گوڑ رہنے کے لیے نہیں آنا چاہتا کہ وہ شہر میں بھرا پورا شہر اور یہاں پر آ کر رہے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر آدمی آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ تم نے اس دنیا کو آباد کیا، آخرت کو ویران کیا، اس لیے تمہیں آخرت کی طرف جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے. اور فرمائیے اللہ والے جو آخرت کو آباد کرتے ہیں دنیا کے مقابلے میں تو نتیجہ یہ ہے، اور دنیا کو ویران کرتے ہیں یعنی دنیا کی لذتوں سے دل نہیں لگاتے تو ویرانے سے آبادی میں جاتے ہوئے وحشت نہیں ہوتی. دادا جنہوں نے آخرت کو آباد کر لیا ان کو جاتے ہوئے وحشت نہیں ہوتی. تذکرے سے کہتے اچھا اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ، امام محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں یہ دو شعر لکھ کے لگا رکھے تھے، آہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. یعنی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا بھائی، ہم سب کو جانا ہے کہ نہیں، سب کو جانا ہے اس دنیا سے. لہذا اس لیے موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن ہے. کیا مطلب؟ اپنے ہر عمل میں دیکھیں کہ مرنے کے بعد ہمیں یہ کیا کام آئے گا، مرنے کے بعد ہمیں کیا کام آئے گا، یہ جو آج ہم عمل کر رہے ہیں کیا مرنے کے بعد یہ کام آئے گا. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. بندہ پیچھے آتا ہے، پیچھے پیچھے اس کی موت بھاگ رہی ہے. لہذا وقت سے پہلے نہیں، کئی دفعہ ایسا حالات ہوتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اب یہ بندہ گیا، یہ پتہ چلا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے کچھ ہو نہیں سکتا. تو میرے دوستوں یہ دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، اہل دل کی صحبت سے. معرومی نے ایک واقعہ نقل کیا صحابی کا کہ دل کی کیا قیمت ہے، اس کو سمجھیں. اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور یہ کیسے صحابی ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اور ان کو طیار کیوں بولتے ہیں؟ دراصل ایک موقع پر ان کی شہادت جو ہوئی تو ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر لگا دیے جس سے وہ اڑتے پھر رہے تھے. سبحان اللہ، اس لیے جہاز کو طیارہ بولتے ہیں کیونکہ پر ہوتے ہیں اس کے، اس لیے اس کو طیارہ بولتے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پر لگا دیے، اب یہ اڑ رہے ہیں. سبحان اللہ، بازو کے بدلے میں پر دے دیے، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طا کے ساتھ طیار. تو ایک جنگ کے موقع پر رومیوں سے مارکا تھا، تو عالم یہ تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، اور ان کا گھوڑا اتنا تربیت یافتہ تھا کہ آپ کافروں کی گردن اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں اور گھوڑا جس کی کافر گرتا اس کو ٹانگ سے پیچھے گھسیٹ دیتا اور آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور جہاں جاتے وہاں کافر کی لاش پہ لاش گرا دیتے ہیں. بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے سورما بڑے بڑے پہلوان اور باڈی بلڈروں کو بھیجا کہ جاؤ یہ اکیلا شخص کمزور سا شخص ہے جاؤ اس کو گراؤ, لیکن جو پہلوان سامنے آتا اس کی گردن اڑا دیتے. حیران کہ یہ شخص جہاں گھس جاتا ہے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے, یہ کیا ہے یہ شخص, یہ کیا کھاتا ہے اور کیا غذا ہے اس کی. اس نے وزیر سے کہا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی بہادری سے لڑا ہے, اور کیا بات ہے کہ ہمارے پہلوان جس کو میں نے دودھ مکھن اور دیسی گھی اور سب دودھ بادام پلایا اور اس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں, کمزور سا شخص ہے. وزیر سے پوچھا تو وزیر نے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ ہمارے پہلوان تعداد میں تو زیادہ ہیں اور باڈی میں تو مضبوط ہیں, اس کا جسم کمزور ہے اس شخص کا, اور یہ اکیلا ہے تنہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو دل اس کے سینے میں ہے وہ دل ہمارے پہلوانوں کے سینے میں نہیں ہے. کہ اس نے اس شخص نے معروفی جواب دیتے معروفی فرماتے کہ بات یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو اپنے دل میں تعلق مع اللہ اور نور کامل ایمان کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا, کافر اس سے محروم تھا. لہذا اس درد بھرے دل کا اور اس مضبوط دل کا یہ عالم تھا کہ کافر اس سے ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. وہ دل کی بات, حالانکہ جسم کمزور تھا اور رومی پہلوان ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ فٹ لمبے, لیکن صحابہ کا یہ عالم کمزور روزہ رکھ کر جہاد کرتے تھے, لہذا اٹھا کے پٹک دیتے تھے. یہ دل کی قوت ہوتی ہے. قوت قلبی کیا چیز ہوتی ہے, سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کے پاس یہی تو چیز ہوتی ہے کہ جس کی اثر سارے عالم کو خاطر میں نہیں لاتے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا جس کے دل میں نہیں تیرا درد و غم, جس کے دل میں نہیں تیرا درد و غم ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. یعنی جو ظالم اللہ کی محبت سے محروم ہے وہ کیا ہے, جانور جیسی زندگی گزارے گا. اس کا کیا مقصد ہوگا, زیادہ کھا لوں تو جانور بھی یہی کام کرتا ہے, سینوں کے چکر میں گھوموں. مرغے کو بھی دیکھیں, کئی مرغیوں کا لیڈر ہوتا ہے, کمالات میں سے نہیں ہے. ایسا معرومی نے اس کے ایک عجیب مثال سے بات سمجھائی. اب معرومی جواب دیتے ہیں, اس وزیر کا جو بادشاہ کو جواب دیا اس کا جواب معرومی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو دل بلی کے سینے میں ہے وہ دل چوہوں کے سینے میں نہیں ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں جو دل ہے وہ دل ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہزار کافروں پر بھاری ہے ایک شخص. معرومی رحمت اللہ علیہ اس مضمون کو عجیب انداز سے سمجھا کر اس طرح بھی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ روبا کے ہست پورا شیر پست, روبا روبا مانے لومڑی, روبا کے ہست پورا شیر پشت, یعنی جس لومڑی کی پیٹھ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے جا ہمیں پیچھے. فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, بشکنت کلائے پلنگارا بمشت, وہ ایک گھوسے میں ایک تھپڑ میں کیا عالم ہوگا کہ چیتوں کا کلا یعنی گال پھاڑ دے گی ایک تھپڑ میں. معرومی کا کمال دیکھیے, لومڑی بزدلی کے اندر ضرب المثل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. جب بزدلی کی بات آتی ہے لومڑی کی مثال دیتے ہیں, یہ دیکھو لومڑی کی طرح بزدل ہے. کہتے کہ نہیں صاحب, کہتے یار لومڑی کی طرح بزدل مت بنو, شیر بنو شیر. پھر کسی نے پوچھا نا کہ شیر جو ہے
انڈے دیتا ہے یا بچے؟ نے کہا بھائی شیر جنگل کا بادشاہ, اس کی مرضی انڈے دے یا بچے. تو شیر بننے کے مطلب یہ تھوڑی شیر بنے, یعنی شیروں والی صفت پیدا کرے, بہادر بنے, دلیر. وہ کیسے؟ شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا, شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا, اپنا شکار خود کرتا ہے. اور جب دریا میں چھلانگ مارتا ہے تو دریا کا بھاو اگر ادھر ہے تو شیر یوں تیرے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بہاؤ پر بہنا شیر اپنی توہین سمجھتا ہے. لہذا فرمایا اسی طرح سے اللہ والوں کی جن کے اندر شیرانہ صفت ہوتی ہے, فرمایا کہ وہ مخلوق کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے, اور زمانے کی رفتار کو نہیں دیکھتے, اور جی سب ایسے ہی کر رہے ہیں ہم بھی ایسے ہی کریں. نہیں, آہ میرے مرشد کا شعر ہے, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کس بات کو چاہتے. اگر میرے خاندان والے, میری برادری والے اگر داڑھی نہیں رکھ رہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے, تو ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے. خاندان, پاندان, برادری, نابدان کسی کو نہیں دیکھیں گے, اللہ تعالی کے حکم کو دیکھیں گے. یہ ہے صفت. اب یہ تھوڑی کہ سب عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو جی ہم بھی دیکھیں گے, یہ نہیں ہے. بلکہ شیر دریا کے بہاؤ پر نہیں بہتا, سبحان اللہ, کیوں؟ اپنی طاقت کی توہین سمجھتا ہے, بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے. شیرانہ طاقت ہے. صفت یہ ہے کہ وہ کیا, میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو شیروں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, کیسی زبردست. فرمایا جس نے طاقت دی ہے اس کیا عالم ہوگا, خالق شیر کا کیا عالم ہوگا. لہذا فرمایا کہ جس کے دل میں خالق شیر آ جاتا ہے پھر مخلوق اس کو لومڑی اور گیدڑ معلوم ہوتی ہے, وہ اللہ کی خوشی کو دیکھتا ہے, روب نہیں تاری ہوتا کسی پر. لیکن عجیب بات ہے, شیر جس طرح سے کیسا جنگل میں بادشاہ ہے, اپنی شیرنی سے ڈرتا ہے. یہ حقیقت ہے, شکاریوں نے بتایا, میرے مرشد نے یہ بات فرمائی, فرمایا اور حضرت نے خود سنایا. حضرت ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں تشریف لے گئے. ساؤتھ افریقہ میں ایک شیر ایسا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے. جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری ملک ہے جنوب کی طرف, وہاں پر ایک شیر ہے سفید رنگ کا, وہ پوری دنیا میں نہیں ہے. اور میرے مرشد کی دیکھو اللہ والوں کی کرامت دیکھو. میرے مرشد کا واقعہ ہے کہ حضرت والا ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھے. حضرت کے کئی اثار ہوئے ہیں, 10 کے قریب تقریباً سفر ہوئے میرے مرشد کے جنوبی افریقہ میں, اور حضرت کے کئی خلفاء بڑے بڑے علماء وہاں کے حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہیں. وہاں پر ایک جنگل ہے 350 کلومیٹر کا جنگل جہاں گاڑی سے لوگ جاتے ہیں. ایک دفعہ برطانیہ کی ملکہ وہاں پر وہ شیر کو دیکھنے آئی تھی, اسی سفید شیر کو دیکھنے کے لیے, اور 15 دن جنگل میں ٹھہری وہ, کیونکہ جو اس کے خاص نکلنے کا ایک زمانہ ہوتا ہے. تو 15 دن وہ جنگل میں ٹھہری لیکن وہ شیر نہیں نکلا. اللہ کی شان, حضرت والا کا سفر تھا, کسی نے کہا حضرت کہ وہاں شیر, یہاں کا ایک خاص شیر ہے, تو اس شیر کو اللہ نے عجیب ایک ہیبت دی ہے, خاص سفید رنگ کا شیر ہے. فرمایا اچھا چلو ہم بھی دیکھیں گے, کیونکہ میرے مرشد بھی شیر دیکھتے ہیں, اور کسی جانور کو نہیں, شیر دیکھنے کا شوق. تو حضرت تشریف لے گئے. تو ہمارے جو دوست یہ واقعہ سنا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت کے ساتھ ایک قافلہ تھا, جنوبی افریقہ کے بھی بہت لوگ تھے, 40-40 گاڑیاں, 50-50 گاڑیاں حضرت کی گاڑی کے ساتھ. تو فرمایا کہ جب وہ دوست نے سنایا ہمارے کہ حضرت جب جنگل میں تشریف لے گئے تو جہاں جگہ ہے وہاں گاڑی پہنچی تو دیکھا شیر سامنے بیٹھا ہوا.
کیونکہ اخبار میں خبر اس سے پہلے ایک دو دن پہلے چھپی تھی کہ ملکہ برطانیہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی شیر کے نہ نکلنے کی وجہ سے، 15 دن ٹھہری، لیکن اللہ کی شان ہے وہ ہمارے دوست کہنے لگے اصل میں وہ شیر بھی اللہ کے شیر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا، وہ ہمارے دوست سنانے لگے، حضرت نے بھی خود سنایا کہ وہ شیر تھا، یہ بڑا سا منہ، اس کی داڑھی تھی. سبحان اللہ، پتا چلا شیروں کی داڑھی ہوتی ہے، اور شیر حجام کے پاس نہیں جاتا کبھی کہ یار میری ذرا داڑھی تو ٹرم کر دو، آج مجھے اپنے دوست کے ولیمے میں جانا ہے. اس لیے وہ شیر نہیں، شیر کبھی نہیں کہتا کہ میں اپنی داڑھی کو سیٹ کروا لوں یا داڑھی کاٹ دو. آج کل جو ہے وہ داڑھی والے ان کو جو ہے ایجنسی والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس لیے بھائی میری بھی داڑھی کاٹ دو. وہ یہ نہیں کرتا، وہ شیر ہے، وہ شیروں کی طرح رہتا ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ شیر بنائے، جیسے نام کا بھی شیر ہے، اللہ تعالیٰ کام کا شیر بنا دے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی بڑی بڑی سفید شیر، وہ بڑی بڑا بڑا سا منہ، اور یہ پوری داڑھی اس کی، پٹے بال، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے دوسرے شیر ادب سے بیٹھے ہوئے. فرمایا بالکل ایسا لگ رہا تھا کوئی شیخ بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے مریدین بیٹھے ہوئے. فرمایا ایک دفعہ حضرت نے کہ میں گیا جنگل میں تو دیکھا کہ شیرنی بیٹھی ہے، پیچھے شیر بیٹھا ہوا ہے. اسی پر بات چلی تھی نا کہ شیر اپنی شیرنی سے ڈرتا ہے، تو شیرنی بیٹھی پیچھے شیر. تو حضرت نے سنایا کہ وہ شیرنی اٹھی، دوسری جگہ جا کر بیٹھی، تو شیر بھی اٹھا، وہ بھی اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. شریف میں آتا ہے سبحان اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلبن کریما، کہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے تو عورتیں ان پر غالب آ جاتی ہیں، اور ویغلبہن لئیم، اور جو کمینے ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں، مار کٹائی کر کے، پٹائی، ڈنڈا، بال سے پکڑ کر مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، گالم گلوچ کر کے. یغلبہن لئیم، کمینے، وہ اپنی بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم کہتے ہیں نا غیرت ہے، غیرت، اس لیے بیوی کو مارتے ہیں کہ غیرت ہے، بیوی کی پٹائی غیرت کی وجہ سے کی جاتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت، ہم نبی سے زیادہ غیرت مند ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احب ان اکونا مغلوبا کریما، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کیا رہوں، مغلوب رہوں لیکن میرے اخلاق کریمانہ رہیں، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا، انی لا احب، میں نہیں پسند کرتا کہ ان اکونا غالبا لئیما، کہ میں غالب رہوں اور کمینہ بنوں. سوچ لیں غیرت کا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا غیرت، لیکن آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں میرے اخلاق کریم رہے لیکن میں بیویوں کے بیویاں غالب آ جائے، یعنی ذرا تیز آواز میں بات کر لیں، یہ مراد ہے اس سے. یہ تیز آواز میں بولنی بول سکتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ماننے کی جو بات ہے، نہ ماننے کی جو بات ہے، شریعت کے خلاف. اور حضرت نے وہ بھی سمجھایا، ایسا نہیں کہ بیوی نے کہا ٹی وی لاؤ تو فرمایا کہ اس کو یہ نہیں ڈنڈا اٹھا کے پٹائی شروع کر دو، بلکہ اس کو ہنس کر کہو ارے بیوی کے ہوتے ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے کیوں؟ کہا بھائی خبریں سن لی ہم نے، پتہ ہی نہیں چلتا. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے ہوتے ٹی وی کی کیا ضرورت ہے، تم ساری خبریں دے دو گی نا بھائی. بیویاں ساری خبریں دیتی نہیں، اسی لیے تو اس کا نام ہی رکھ دیا، ایک چینل بنایا اس کا نام ہی ہے بی بی سی، یعنی جیسی بی بی ہوتی ہے وہ بھی ویسی ہے، ایک ایک بات بتائے گی، عورتیں ایک ایک بات بتاتی ہے کہ نہیں، لہذا اسی لیے اس چینل کا نام رکھا بی بی سی. تو میرے مرشد نے فرمایا بی بی سی تو تم سنتے ہو، بابا سا کیوں نہیں سنتے، یعنی اللہ والوں کی کیوں نہیں سنتے، اللہ والوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، ہر وقت بی بی سی کان سے لگائے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ارے ملکی حالات کی خبر لیتے ہو، آخرت کے حالات کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ اس آخرت کے ملکی کی خبر بھی لو.
یعنی دین سیکھو، آخرت، اللہ کی محبت اور تعلق سیکھو کہ جس ملک میں ہم کو جانا ہے ضرور، اور ہمیں نہ پاسپورٹ چاہیے ہوگا نہ ویزا، اسرائیل اسلام سارا کام کر کے آئیں گے، وہ صرف پروٹوکول آفیسر ہیں، وہ آئیں گے اور ہمیں صرف لے کر جائیں گے، چلیے جناب مولانا صاحب، چلیے چلیے جناب فلاں، چلیے آپ کا کام پورا ہو گیا، جتنا آپ کی یہاں پر ویزا تھا ویزا ختم، اب آئیے جناب. اور کیسے جاتا ہے؟ سبحان اللہ، مسلمان کیسے جاتا ہے؟ ایسے جاتا ہے کہ اگر مقتدی ہے امام کے کندھوں پر جاتا ہے، شاگرد ہے شاگرد ہے تو استاد کے کندھوں پر جاتا ہے. اور قربان جائیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رات کو دیکھا، نکلا تو دیکھا جنۃ البقیع، جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، وہاں پر روشنی نظر آ رہی، اور جنۃ البقیع میں روشنی اس بات کی علامت تھی کہ کسی کی تدفین ہو رہی ہے، کسی کو دفن کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو میں وہاں پر دوڑا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک پھیلے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اے لوگو عبداللہ کو مجھے دے دو. اور یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ ذوالبجاجین تھے، یہ وہ صحابی تھے جو چادروں میں اللہ کے نام پر یہ پڑے ہوئے تھے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رات بھر ذکر کرتے رہتے تھے اونچی اونچی آواز سے. کوئی ان کا گھر نہیں، گار بار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کار، موٹر سائیکل، ایئر کنڈیشن، موبائل، کچھ نہیں، صرف اللہ کے نام پر پڑے ہوئے تھے یہ. لیکن قسمت دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں عبداللہ کو مجھے دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی قسمت پر مجھ کو اتنا رشک آیا کہ دل چاہ کہ میں ہوتا ان کی جگہ پر. دیکھیے قسمت ہے، اس کو کہتے ہیں. میرے پیارے دوستوں، شیر والے سبحان اللہ، یہ ہمت اختیار کرے، اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. لذا معرومی کیا فرماتے ہیں، روبا کے ہستورا شیر پشت، کہ وہ لومڑی کہ جس کی پیٹ پر شیر ہاتھ رکھ دے تو کیا بشکنت کلائے پلنگارا بمشت، تو ایک گھوسے میں ایک تھپڑ میں وہ شیروں کا چیتوں کا کلا پھاڑ دے گی. حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، جب یہ شیر پڑھایا مسنوی کا، فرمایا کہ دیکھو معرومی کے کلام دیکھو تو کیا فرما رہے ہیں، یعنی لومڑی کو پیش کیا کہ جو بزدلی میں جس کی مثال دی جاتی ہے، ایک بزدل کی طرح تو کیسا، لومڑی کی طرح کیسا بزدل ہے، شیر نے ہاتھ رکھا وہ لومڑی اتنی بہادر ہو گئی. فرمایا اسی طرح سے تمہارے اندر اگر گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہے، نیک اعمال کی ہمت نہیں ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ رہو جو اللہ کے راستے کے شیر ہے، تو تمہارے اندر بھی اللہ تعالی کی محبت کی اور تعلق کی اور گناہ سے بچنے کی صفات پیدا ہو جائیں گی. وہ جو بادشاہ کے واقعے میں ذکر کیا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس کے، لیکن حضرت جعفر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھو تو کیسا، ہمارے بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو کیسا ڈھیر کر رہا ہے. تو ماں رومی نے اس کی طرف سے جواب دیا کہ یہ تو اتنا کمزور اور پتلا دوڑا، بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا رہے. تو اس کا جواب دیتے فرماتے ہیں سبحان اللہ، رخے زرلی نے من من اگر کہ پائے آہنی دارا، واہ تم میرے پیلے چہرے کو مت دیکھو، میری کمزور باڈی کو مت دیکھو، میرے جسم کو مت دیکھو، لیکن میں استقامت کے مضبوط پاؤں رکھتا ہوں. رخے زرین من منیگر پائے آہنی دارم، اور تو چے دانے، تو اس بات کو کیا سمجھے گا، تو کیا جانے کہ در کہ چے شاہے ہم نشید، کہ در دل چے شاہے ہم نشید آرم، کہ میں اپنے دل میں بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے کو رکھتا ہوں، کس شاہ کو اپنے دل میں رکھتا ہوں، تو کیا سمجھے گا، اس لیے میرے جسم کو مت دیکھ. اس لیے فرمایا اللہ والوں کے ظاہر کو نہیں، ان کی جو باطنی قوت ہے، اس باطنی قوت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. معرومی نے اب جواب دیا، آگے اور سمجھایا، فرماتے کہ دیکھو کسی چیز کی کثرت اس کے حق کے ہونے کی علامت نہیں ہے، یا کسی چیز کی کثرت اس کے غالب ہونے کی علامت نہیں ہے. کہ ایک چیز بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ حق بھی ہو اور غالب بھی آ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. جیسے ایک مثال تو شیر کی ہے کہ جنگل میں
گیدڑ، لومڑیاں، بندر. میرے مرشد ساؤتھ افریقہ گئے تو فرمایا اتنے بندر، لاکھوں بندر. فرمایا بالکل بندر روڈ لگا تھا. ہمارے کراچی کا بندر روڈ لگا، ہنس کر فرمایا کہ بالکل بندر روڈ لگ رہا تھا، اتنے بندر. بلکہ بندر نہیں، بنادر، بندر کی جمع بنادر، بندر روڈ لگ رہا تھا. لومڑیاں لاکھوں، بندر لاکھوں، ری سب، اور شیر ایک دو. لیکن جنگل پہ بادشاہت کون کرتا ہے؟ شیر. وہاں الیکشن نہیں ہوتا. یہ شیر بھی عجیب ہے، بالکل جمہوریت پسند نہیں کرتا، جمہوریت پسند نہیں ہے، بیکورڈ قسم کا ہے. کثرت پر ہونا کسی چیز کی اس کے حق کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ کسی چیز کی کثرت ہونا یہ ضروری نہیں ہے وہ غالب بھی ہو جائے. ایک مثال تو کیا ہے؟ شیر. دوسری مثال دیکھیے، معرومی فرماتے کہ دیکھو میرے مرشد نے فرمایا آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں. کروڑوں ستارے، اور پتہ نہیں کہتے بلکہ کروڑوں سے بھی شاید زیادہ ہو. سورج کتنے؟ ایک. جب سورج نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے الیکشن کراتا ہے کہ بھائی ہے ستاروں، اب میں نکلنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ووٹ دیں گے. بلکہ عالم یہ ہوگا کہ جس وقت سورج نکلے گا تو ووٹ دینے والے ستارے نظر ہی نہیں آئیں گے. ہاں، سورج جو ہے ستاروں سے الیکشن نہیں کرواتا، بلکہ خالق سورج کے کو سجدہ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اجازت طلب کرتا ہے. مشکا شریف کی روایت ہے، لہذا وہ روایت یہ جس میں فرمایا. پھر ہوگا کیا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس حد سے تو آیا ہے وہی سے واپس چلا جا، یعنی مغرب سے. اس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. یعنی اگر اپنے نفس سے مغلوب ہو کر، معاشرے سے مغلوب ہو کر، اپنے گناہوں کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر اگر گناہ کر لیا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے کہ اللہ میری اس نالائقی کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. فرمایا بس یہ بھی ایسا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے کتنے ایسے دوست ہیں داڑھی رکھتے ہیں، تو ان کی داڑھی ایسی اچھی لگتی ہے، ایسی اچھی لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ، اور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں. اور گناہ سے توبہ کیا؟ بس گناہ چھوڑ دے. جیسے داڑھی رکھنے کی توبہ کیا؟ داڑھی کاٹنے کی توبہ. بس کینچی بلیڈ کو دور کیا، توبہ ہو گئی. بس اللہ ارادہ کر لیا اب میں داڑھی رکھوں گا. اور داڑھی رکھنا پتا ہے کتنا آسان، کس وقت کینچی بلیڈ دور کر دیا بس داڑھی آ جائے گی. یعنی کسی ملا سے کھچوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، ذرا میری داڑھی کھینچ کر بڑی تو کر دو. بس جب اس نے ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ بس اب میں نے داڑھی رکھنی ہے. لیکن داڑھی رکھے تو ایک مٹھی پوری رکھے، یہ اس کی حد ہے. ایک مٹھی سے کم نہ رکھے اور اپنی مٹھی سے ناپے، کیونکہ ایک مٹھی سے بھی داڑھی کا ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بس اس نے کہہ دیا کہ میں اب داڑھی رکھوں گا اور صحیح شیر بنوں گا، کیونکہ بھائی شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں، اور شیرنی کی داڑھی تو شیر بنے گا. اس نے ارادہ کر لیا، بس وہ اللہ تعالیٰ کیا توبہ کرنے والوں میں شمار ہو گیا. اس لیے ایک دفعہ میرے شیخ نے یہ بھی فرمایا تھا جن لوگوں کی داڑھی نہ ہو وہ چڑیا گھر نہ جائیں, عجائب خانہ نہ جائیں, اور اگر جائیں بھی تو شیر کے پاس نہ جائیں, کیونکہ شیر ایسا نہ ہو سمجھے کہ میری شیرنی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری صورت عطا فرمائی. میرے مرشد کی بات کو ہمارے ایک پیر بھائی نے شیر میں پیش کیا, ایک شیر ہے ایک شیر ہے ایک شیر ہے ایک شیر ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شیر کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. شیر کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, مگر جب شیر سامنے آتا ہے تو پاجامہ اوپر سے ڈھیلا, آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو جاتا ہے. دونوں شیر کا فرق بتا دیا بھائی. اللہ تعالیٰ نے شیر کو کیسی دی, سبحان اللہ, کہ جنگل میں ہے وہ الیکشن نہیں کرواتا. سورج کو دیکھیے نکلنے سے پہلے الیکشن نہیں کرواتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خصوصیت دی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کا دروازہ, توبہ دو وقت سے پہلے قبول ہے. ایک تو سورج جب تک مغرب سے نہ نکلے اس وقت سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے, اور دوسرا جب تک سکرات تاری نہ ہوگا, معلم یغرغر, وہ موت کا غرارہ, اس وقت سے پہلے توبہ قبول ہے. لہذا انسان اگر اسی وقت ہم ارادہ کر لیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے, شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں گے, اگر سودی لین دینا ہے بس فوراً ختم کریں گے, کسی کے قرضہ دینا ہے واپس کریں گے, کسی کو ستائے اس سے معافی مانگیں گے, اپنے ماں باپ کے حق میں, اپنے بیوی کے حق میں یا رشتے داروں کے حق میں ہمارے کوئی حقوق ہیں ہم ان کے حقوق کو فوراً ادا کریں گے, بس سبحان اللہ, یہ ابھی موقع ہے. معرومی سمجھاتے ہیں. اب معرومی کی بات کہ فرماتے ہیں, جواب دیا کہ بات یہ دل کی بات ہے. دل جو دل بلی کے سینے میں وہ چوہوں کے سینے میں نہیں ہے. پھر میرے مرشد نے ایک اور واقعے سے اس کو سمجھایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ چوہوں کی پارلیمنٹ بیٹھی اور پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بلی ہے نا یہ بہت دقیانوس ہے, قدامت پسند, رجت پسند اور فنڈامنٹلسٹ, تنگ نظر, شدت پسند, اتنے شدت پسند ہے کہ محرم کے 10 مہینوں میں یہ ملا لوگ جو نا پوری سڑکیں بلاک کروا دیتے ہیں. یہ سارے مولویوں نے خراب کیا ہوا ہے کہ پورے 10 دن یہ ملا لوگ, یہ مولوی ہوں گے نا کیونکہ مولویوں کا کام یہی ہے نا, پوری سڑکیں بلاک, پورے ملک میں مشینری اور سرکاری حکومت سب پریشان ہوتی ہے کہ کچھ ہو جانے جائے, یہ ملا والے کام کرتے ہیں سارے پورے 10 دن, پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک, اور جب 10 محرم گزرتی ہے رات تب سکون کا سانس لیتے ہیں. یہ ملاؤں کا ہی کام ہے واقعی. یہ بلی بھی جو ہے قدامت پسند, رجت پسند ہے. کیوں؟ جب چاہتی ہے جس چوہے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتی ہے. اس کو آداب نہیں پتا. اس کا حل کیا کرے؟ اس کا حل یہی ہے, ان کو زنجیروں سے باندھو, اس کو قید کرو, ان ملاؤں کی زبانیں بند کرو اور ان ملاؤں کو قید کرو, ان کو روکو, ان کو اپنی مرضی کے بیان کے لیے بولو کہ جو ہم کہیں وہ بولو, خبردار یہ نہ بولے اور اس کے خلاف نہ بولے, اس کے خلاف نہ بولے, اور خبردار جہاد کا نام بھی نہیں لینا کیونکہ یہاں سے لے کر وہاں تک سب کام جائیں گے. بلی کو اب یہ بات ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ اس کو قید کریں. کیا اس کا حل یہی ہے؟ اس کا ہم چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. یہ جو بلی ہے کیسے کریں؟ اب پوری پلاننگ ہو رہی ہے, منصوبہ بندی بیٹھ کے ہو رہی ہے کہ جی 10 چوہے اس کی اگلی ٹانگ کو پکڑیں گے, 10 چوہے الٹے والی طرف, 10 چوہے پچھلی, 40 چوہے 10 10 چاروں ٹانگوں کو پکڑ لیں گے, 10 چوہے ایک کان پہ حملہ, 10 چوہے دوسرے کان پہ حملہ, اور 10 چوہے اس کی دم پکڑ لیں گے, اور 10 چوہے جو ہے اس کے پیٹ پر حملہ کریں گے, اور ایک چوہا اس کے جگر پر حملہ کرے گا. پوری پلاننگ ہو گئی. اب اس کو بلی بیچاری, جس بلی کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی تھی وہ بیچاری ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا، 104 بخار چڑھا ہوا اس کو، اب وہ بلی ایسے نڈھال پڑی ہوئی ہے، آنکھیں بند کے لیٹی ہوئی ہے ان کی طرح، اے میاں تم بلی کی طرح سو رہے ہو، بلی نڈھال 104 بخار، کمزوری، کسی نے ڈرپ بھی نہیں لگائی اس کو، اب وہ بلی، اب چوہے سب چلے، تو اس ادھر ایک چوہے نے کہا، ایک چوہا جو ذرا بڈھا تھا پرانا جس کو کھاپڑ بولتے ہیں، کیوں فاروق صاحب یہ لغت کتنے زمانے بعد سنی ہوگی، ایک پرانا خاص بڈھا، اس نے کہا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اس طرح حملہ کرو، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن سارا مسئلہ بلی کی باڈی اور جسم کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بلی میاؤں کرتی ہے اس وقت کیا ہوگا، جس وقت وہ میاؤں بولتی ہے، تو سارے چوہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی ملاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ارے بھائی اس زمانے میں داڑھی کی ضرورت، شریعت کے مطابق شادی، سارے خاندان برادری کے چھوڑ کے بس اکیلے اکیلے، ایسے کیسے ہو سکتا، اور رہی بات ہم ٹی وی اس لیے دیکھتے ہیں ذرا فریش ہو جاتے ہیں، آخر اس میں کیا حرج ہے، اور پھر اچھا جناب یعنی شادی میں جائیں گے اور وہاں پر مس گیدرنگ بھی نہیں ہوگی، اپنی بچیوں کو اب ہم بالکل گھر میں بٹھا دیں، ان کو یونیورسٹی بھی نہ بھیجیں کہ اپنے جا کر رشتے خود تلاش کریں، اس لیے بھی نہ بھیجیں، یہ تو بالکل ملاؤں کی عجیب بات ہے، سب چوہوں نے اس بڈھے کو کہا خبردار ہمارے رنگ میں بھنگ مت ڈالو، ابھی ہم نے زبردست پلاننگ کی ہے، لیکن بھائی اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب سارے چوہے چلے، وہ بلی ٹائیفائڈ میں مبتلا، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس بلی کو کچھ کچھ دھندلا محسوس ہوا، کیونکہ سارے چوہے پلیٹ کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ نڈھال گردن جھکائے بیٹھی ہے، تو اس کو کچھ لگا کہ دھندلا آ رہا ہے، تو اس نے آنکھیں کھولی کہ واقعی کچھ ہے، تو دیکھا کہ چوہے آ رہے ہیں، حیران ہوئی کہ چوہے میری طرف آ رہے ہیں، اس کی چوہے جب بلی چوہے کو دیکھتی نا پہلے اس کی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہے، تو بلی کی مونچھیں کھڑی ہو گئی چوہے کو دیکھ کر، اب وہ چوہے اور قریب آ رہے ہیں پریڈ کرتے ہوئے، تب اس نے بلی نے گردن اٹھائی چوہے کو دیکھ کر مونچھیں کھڑی ہوئی، پھر اس نے بہت ہی ٹائیفائڈ زدہ کمزور اور مریل آواز میں کہا میرے شیخ فرماتے ہیں بس یہ میاؤں سننا تھا، سارے چوہے بھاگے، ایک ایک بل میں 10-10 چوہے گھسنے لگے، وہ الٹتے پلٹتے بھاگے، معرومی سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو دل بلی کے سینے میں ہے وہ دل چوہوں کے سینے میں نہیں ہوتا، لہذا چوہے کتنی ہی کثرت میں ہو جب بلی میاؤں کہتی ہے سارے چوہے الٹتے پلٹتے بھاگتے ہیں، اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اگر تمہارا دل نورانی ہو گیا تو اس کے نتیجے میں سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے جسم سے نورانی اعمال صادر ہوں گے، اور اگر تمہارے دل میں فساد آیا اور تمہارے دل میں غیر اللہ آیا، تمہارے دل میں گندگی آئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے پورے جسم سے اللہ تعالی کی نافرمانی کے اعمال صادر ہوں گے، فساد پیدا ہوگا، اللہ ان نفل جسدی مسکتن، کہ جسم میں لوتھڑا ہے، اگر وہ کیا ہوا سلوحت سلوح الجسد کلو ای تنورت، اگر یعنی وہ لوتھڑا یعنی دل نورانی ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے جسم سے نورانی اعمال صادر ہو گئے، اور اگر وہ دل وہ لوتھڑا اس کے اندر فساد آ گیا غیر اللہ اس دل میں آ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے جسم سے غیر اللہ کے اعمال صادر ہو گئے، فرمایا الا وہی القلب، خوب غور سے سن لو وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے، دل، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے، جس طرح سے صحابہ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے وہ دل بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اس لیے دیکھیے عربی زبان اتنی بڑی زبان ہے کہ ہر انگلی کا نام الگ ہے، اور شیر کے 500 نام ہیں، اونٹ کے 500 نام ہیں، عجیب لغت ہے. یعنی دنیا کی جو زبانیں ہیں تمام زبانوں میں جمع ایک کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو سنگل اور واحد رہتا ہے، اس کے بعد جمع شروع ہو جاتی ہے ایک سے زیادہ. لیکن سبحان اللہ عربی زبان ایسی ہے کہ ایک کے لیے مستقل لفظ ہے، دو کے لیے مستقل لفظ ہے، پھر عربی کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے. جیسے قلم، اس کے معنی ایک قلم، قلمانی دو قلم، اور پھر اس کے بعد اقلام یعنی قلم کی جمع پھر شروع ہوتی ہے. کتاب، ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، پھر کتب، پھر اس کی جمع شروع ہوتی ہے، بہت ساری کتابیں مراد ہیں. تو ایسی جامع زبان ہے یہ عربی. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا نام تمام چھوڑ کے کیا رکھا، کہتے ہیں صحابی. کیوں؟ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ صحابی بتاتا ہے کہ دین صحبتوں سے ملتا ہے، صحبت سے ملتا ہے. اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، بزرگ شاعر ہے، کہتے ہیں کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اللہ والے، ان کا ذکر قرآن میں موجود، قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود، لیکن وہ اللہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو غار میں سلا دیا تھا، ان کی حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں تھا، اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں ہے. کیوں؟ اصحاب کہف ان اللہ والوں کی وجہ سے. اور مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ وہ کتا جنت میں جائے گا، وہ اصحاب کہف کا کتا وہ جنت کے اندر جائے گا. حالانکہ جنت جانوروں کے لیے نہیں ہے. ہوگا کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک بکری نے جو دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا، یعنی سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو جو ٹکر ماری ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا فرما کر بدلہ دلائیں گے. اس کے بعد فرمائیں گے کونو ترابا، کہ تو مٹی ہو جا. اس وقت کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کافر بھی کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. تو جنت جانوروں کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ کتا اصحاب کہف، وہ نبی نہیں تھے، وہ لوگ نبی نہیں تھے، اولیاء اللہ تھے. تو ان اولیاء اللہ کے ساتھ کا رہنے والا کتا وہ جنت کے اندر جا رہا ہے، اور اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں ہے. حالانکہ کتا نجس العین ہے، ارذل المخلوقات ہے، یعنی عام نجاست اگر گندگی لگ جائے تو تین مرتبہ پاک کی جاتی ہے کہ نہیں، لیکن کتے کی نجاست کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے. کتنی؟ 7 مرتبہ. اس کی نجاست 3 دفعہ نہیں، 6 دفعہ مٹی سے، اور 6 دفعہ پانی سے، پھر 1 دفعہ مٹی سے. 7 مرتبہ اس کی نجاست کو دھوتے ہیں، گندگی کو، اس کی ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے، جبکہ عام نجاست اور گندگی 3 مرتبہ پاک کی جاتی ہے، لیکن کتے کی نجاست 7 مرتبہ پاک کی جاتی ہے. کتنا نجس ہے، کتنا ناپاک ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی کرامت بتانی تھی کہ وہ نجس العین، ناپاک، گندی مخلوق اللہ والوں کے ساتھ رہ کر جب جنت میں جا سکتی ہے، تو انسان اگر اللہ والوں کے ساتھ رہے گا تو کیا اس کو مقامات ملیں گے. اللہ تعالی نے واقعہ بھی کتے کا نقل کر دیا، کتے کا نقل کر دیا تاکہ پتا چلے کہ دیکھو کتا جیسی ارذل المخلوقات اور نجس العین مخلوق جب جنت میں جا سکتے. انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے کام کرے اور اللہ والوں کے ساتھ رہے، تو اس پر پھر کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہوگا. فرمایا اس سے پتا چلا صحبت بڑی چیز ہے. لہذا دل بنانے کے لیے اہل دل کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوگا، پھر سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے تعلق اور محبت اور رضا اور خوشی کے اعمال صادر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیں، اور ایسے اللہ والے کہ جن کی صحبتوں سے ہماری جانوں میں بھی اللہ کی رضا اور خوشی کی جان آ جائے، کہ ہم ہر لمحہ اللہ کو راضی کریں اور خوش کریں. ان اللہ والوں کی پہچان بھی عطا فرما دے، اور ان کی صحبت بھی عطا فرما دے، اور ان کی صحبتوں سے ہمارے دل میں جو غیر اللہ، گندگیاں، گندے اخلاق اور گناہ نافرمانی ہیں ان سے ہم سب ہمارے قلوب کو ہماری جانوں کو پاک فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم فرما دیجئے. يا الله اپنی رضا و خوشی پر قائم فرما دیجئے. جن اللہ والوں کی صحبت میں یا اللہ دل بنتے ہیں, جن اہل دل کی صحبت سے دل بنتے ہیں, یا اللہ ان کی محبت ہم سب کو عطا فرما اور ان کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرما کر ہمارے دلوں کو نورانی فرما دیجئے, اور ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی محبت سے پاک فرما کر ہمارے دلوں میں اپنی محبت کامل عطا فرما دیجئے. آپ کی ایک ایک دین کے ایک ایک مسئلے پر شریعت پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارا ظاہر, ہمارا باطن, ہمارا جینا مرنا, صبح سے لے کر شام تک, زندگی کے سے لے کر موت تک, کہ اللہ ہمارا ہر عمل, ہمارا ہر فعل آپ کی رضا اور خوشی اور سنت کے مطابق ہو. اے کریم مالک, اپنے اولیاء اللہ علماء ربانی جن کی محبت عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما, ہماری جس جانوں کو جس فرما کر کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں, اور ہر لمحہ ہر سانس آپ کی رضا اور خوشی کے مطابق زندگی گزاریں. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اے کریم مالک, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ, اے اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے سینوں میں یا اللہ اللہ والا دل عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ کی حیات عطا فرما, حیات دوستہ عطا فرما, حیات با وفا عطا فرما, کردار دوستہ عطا فرما, رفتار گفتار اور رفتار دوستہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اپنے پیاروں اور دوستوں والی زندگی ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہر شر سے ہم سب کو بچا, ہر فتنے سے بچا, ہمارے عزت کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والے اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما, ہمارے مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, ہمارے اللہ ایک ایک مسلمان کے سارے عالم میں حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے. اور اے کریم مالک, اپنے کرم سے یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے, اور اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال, عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما, اور جو ہمارے پیاروں میں جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما دیجئے, اور جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, یا اللہ ان کی بحساب مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, بے شمار رحمتیں ان پر نازل فرما دیجئے. اور اے کریم مالک, ہم سب کو مکمل عافیت عطا فرما دیجئے, اور ہمارے اس میں بیٹھنے کو دینی ترقی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت اور اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما. ہماری جان, ہمارا مال, ہماری آبرو, ہمارے اولادوں کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. جان سے, مال سے, آبرو کے ساتھ 100% ہم سب کو آپ کے دین پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تق